بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد سلوك اور تصوف کی دنیا میں عام طور پر اکلس سننے کو ملتا رہتا ہے مقامات سلوک طے کرنا چلنے کے معنی میں سلوک آتا ہے چلنا دو قسم کا ہوتا ہے ایک قدموں کے ذریعے سے زمین پر چلتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور ایک ہے صفات کے اعتبار سے یونانی تقاضوں کے اعتبار سے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جانا خراب حال سے دوسرے حال کی طرف جانا خراب حال چھوڑ کر اچھا حال اختیار کرنا اچھا حال اختیار کرنا اگر وقتی ہوتا ہے تو اسے حال ہی کہتے ہیں اور اگر اس اچھے حال پر مشق کرتے کرتے وقتگی حاصل ہو جائے رسوخ پیدا ہو جائے مضبوطی آ جائے وہ زندگی کا حصہ بن جائے اور مستقل وہ صفت اندرون میں قائم ہو جائے تو ایسی حالت کو ایک مقام کہتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ حضرات نے ایک دو مقامات کے بارے میں تفصیل سے بات سنی. پہلا مقام توبہ کا, دوسرا مقام زہد کا. سنانے کو تو ہم سنا دے رہے ہیں تاکہ یہ علم حاصل ہو جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جنہیں حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک مقام, بہت سے مقامات ہیں, ایک مقام مقام توکل ہے اور ایک مقام مقام زہد قناعت ہے, ایک مقام خلوت ہے, ایک مقام ذکر ہے, ایک مقام توجہ ہے وغیرہ. ان میں سے بعض ایسے ہیں پہلے درجے کا, یعنی شریعت کے نقطۂ نظر سے جو اس کا مضمون ہوتا ہے درجۂ اول میں وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن دوسرا اور تیسرا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے مقام شریعت, مقام طریقت, مقام حقیقت تینوں پہلوؤں سے آپ نے مقام توبہ بھی سنا, مقام زہد بھی سنا. یہ علم ہے جو پیش کیا جا رہا ہے, معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ چیزیں کرنی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ بندگان آپ سچے طالب ہوں اور وہ اسے حاصل کرنے کا اہتمام کریں, کوشش کریں. اس مقصد سے سنایا جا رہا ہے. درمیان میں ایک دو چیزیں ہم اس وقت ترک کر رہے ہیں, آگے کے بعض مجالس میں ذرا ذہنی سوئی زیادہ ہو اور موقع بھی کشادہ ہو, طبیعت بھی کچھ کھلی ہوئی ہو, تو اس موقع پر انشاءاللہ اس کو سنائیں گے. آج ایک مقام مقام خلوت کے عنوان سے اور ایک مقام مقام ذکر کے عنوان سے مختصر سا مذاکرہ اس وقت میں کیا جائے. یہ مجلس طالبین کے لیے ہے, یہ مجلس تشنگان کے لیے ہے, اور یہ مجلس طلب سعادت رکھنے والوں کے لیے, لذت کام و دہان کے متوالوں کے واسطے یہ نہیں ہے. اسی لیے ایک سوئی کے ساتھ سیدھی سادی سی باتوں کو توجہ سے اپنی رغبت سے سننا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سننے والوں میں رغبت نہیں ہوتی, لیکن سنانے والا پرزور ہوتا ہے, پرشور ہوتا ہے, پرجوش ہوتا ہے, اس کو لب و لہجہ پرکشش ہوتا ہے, اتار چڑھاؤ اس کے گفتگو کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں چاہنے کے باوجود متوجہ ہو جاتا ہے. یہاں وہ تو ہے نہیں, ایک ہی طرف کا شوق چاہیے. خصوصیت سے بعض مخصوص اوقات میں, جیسے کہ آج کا موقع ہے, ابھی ہمارے عزیز و قارب نے خاندان کی ایک پرانی شخصیت جو حضرت کو بہت چاہنے والے لوگوں میں سے بھی تھے, نظام بھائی ان کا نام تھا, کشن باغ کے رہنے والے تھے, ان کے بارے میں اطلاع ملی. جو اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس وقت میں ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جا رہی ہے یا ہو چکی ہوگی. وہاں کم از کم قرصہ دینے کے لیے مجھے مجلس کے بعد پہنچنا ہے, اس لیے مختصر سے طور پر یہاں کچھ باتیں سن لیجیے کہ بڑی دور سے آپ حضرات آتے ہیں, بڑی تعداد میں آتے ہیں, بڑے شوق سے آتے ہیں, واپس چلے جائیں تو اللہ کی باتیں سننے کے خواہش مندوں کی دل شکنی ہو سکتی ہے, ناقدری ہو سکتی ہے, اس لیے کچھ بات سنا دی جا رہی ہے. اسے دعا کر دیجیے نمازیوں کا, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کا, اللہ کا ذکر کرنے والوں کا, گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کا, نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والوں کا یہ مجموعہ ہے. آپ حضرات کی دعائیں پتہ نہیں کس کس کے حق میں کام آئیں. آپ تعالیٰ جل شانہ مرحوم نظام بھائی کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے پسما لگان کو صبر زمین عطا فرمائے, اور جو خاندانی اظہار تعلق اور محبت تھا تعالیٰ جل شانہ اس کا بہترین صلہ ان کو عطا فرمائے, اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت بھی نصیب فرمائے. جانا تو بہرحال سب کو ہے, اسی کی تیاری میں یہ سب کچھ. دنیا میں سب سے بنیادی جو کام ہے وہ جانے کی تیاری کا ہی کام ہے, اور جو شخص جانے کی تیاری میں لگ گیا وہ ایمان کے دل میں اتر جانے کی نشانی علامت ہے. کہتے ہیں کہ ایک مقام ہے مقامات سلوک میں, مقام خلوت. ایک بات میں اس کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے, اسی کا ایک اندرونی پہلو ہوتا ہے, اور اسی میں ایک اور گہری شق ہوتی ہے. انہی کو درجہ اول, درجہ ثانی, درجہ ثالث سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی اصطلاح بنا دی گئی شریعت, طریقت, حقیقت کے نام سے. ایک ہی چیز کے مانوی اور اندرونی پہلو ہوتے ہیں. اس تفصیل کے بغیر جب طریقت, حقیقت کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک ہے شریعت, ایک ہے طریقت, ایک ہے حقیقت, اور ایک دوسرے کا مغایر سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کا غیر جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک ہی چیز شریعت مطہرہ کی مانوی اور گہری اور حقیقی پہلوؤں پر مشتمل جو دیگر جزئیات ہوتے ہیں ان کو طریقت و حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو شریعت میں خلوت کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے میں خلوت کی بھی بڑی اہمیت, اس واسطے کہ سارا بگاڑ جلوت کی وجہ سے ہے. لوگوں سے میل ملاپ, اختلاط کی کثرت, غفلت والے ماحول میں رہتے رہتے ایک دوسرے سے متاثر ہو کر دین سے دوری, مزاج اسلامی سے دوری, منہج اسلامی سے دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے جب تک کہ آدمی میں اچھائی کا رسوخ نہ ہو جائے اور دوسرے کی خراب چیزوں سے متاثر ہونے سے بچنے کا حوصلہ نہ پیدا ہو جائے, اس وقت تک کے لیے اس کو ایک خاص قسم کے ماحول میں رکھتے ہیں, ملنے جلنے نہیں دیتے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض نازک قسم کے مریض ہو جاتے ہیں, ان کو مخصوص قسم کے وارڈ میں شریک کیا جاتا ہے. عام طور پر جانا پہچانے والا, جانے والا جو لفظ ہے وہ آئی سی یو, اس میں شریک کر دیتے ہیں. وہ ہر طریقے سے محفوظ ہوتا ہے باہر کی آب و ہوا سے, ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, دروازے بند ہوتے ہیں, ہر شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. کسی کو جانا بھی ہے چپل باہر چھوڑنا, اوپر کا کپڑا ہٹا کے اتار دینا, اور ایک ایک جانا, کئی کئی نہیں جانا, بلکہ مخصوص نازک حالات میں تو دو دو تین تین دن تک لاکھوں روپیے پیش کرنے کے باوجود دواخانے والے کو ملنے نہیں دیتے. انفیکشن ہو سکتا ہے آنے والے لوگوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارتیں اور ان کے بدنوں سے ظاہر ہونے والے جراثیم اور ان کی سانسوں سے نکلنے والے جراثیم اور ان کے جسم میں پائے جانے والے خصوصیات سے متاثر ہو سکتے ہیں. اس مقصد سے بالکل علیحدہ ماحول میں رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ. آپ تو ماشاء اللہ ایم بی بی ایس سے فارغ ہونے کے بعد سرجری میں بھی ان کو داخلہ مل گیا. بڑا اہتمام کراتے ہیں بھائی, 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دے دی. ہمارا پیشنٹ ہے, اس کے دل کے آپریشن کے بعد سے آپریشن بنانے بجے سے بنانے بجے تک ہوا. کیسا ہے یا نہیں ہے جناب, کیفیت کیسی ہے, اطمینان بخش علاج ہوا کہ نہیں ہوا, آپریشن اطمینان بخش ہوا کہ نہیں ہوا, گھر میں وہاں درواخانے میں باہر بیٹھے ہوئے لوگ بےکل اور بے قرار اور بے چین ہوتے رہتے ہیں, لیکن 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک نہ دیکھنے کی اجازت ہے, نہ ملنے کی اجازت ہے, نہ پوچھنے کی اجازت. کاہے کو بولے تو آنے والے لوگوں کے وجہ سے اس کے لیے نقصان کے کچھ امکانات ہوتے ہیں, تو اس قدر اسے محفوظ رکھتے ہیں. ہاں جب اس کا علاج ہو جائے, دوا کھلا دی جائے اور جناب صحت یاب ہونے لگے اور وہ کمزوری ختم ہو جائے, وہ نزاکت باقی نہ رہے, اور اب دوسرے کیس آنے سے متاثر ہونے کا اندیشہ نہ رہے, تو اب اسے خلوت سے جلوت میں, آئی سی یو سے جنرل وارڈ میں لانے کی اجازت دی جاتی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم کھلے ماحول میں اسے بھیج دیا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں, 1-8 دن اور رہنا, 4 دن اور رہنا, اس کے بعد میں جانا. جب یہ اطمینان ہو جاتا تو اب اسے کہتے ہیں کہ بھائی اب لے جاؤ. اسی طریقے سے باطنی امراض سے بچنے کے مقصد سے بزرگان دین نے جلوت اختلاط لوگوں کے غفلت والے ماحول میں رہنے سے روکنے کی اپنے آپ کو تعلیم دی ہے, اور یوں کہا ہے کہ ایک مخصوص وقت تک تم کو خلوت اختیار کرتے ہوئے ان صفات کو مضبوطی کے ساتھ میں اپنے اندرون میں پیدا کرنا چاہیے, کہ جس کے پیدا ہو جانے کے بعد اب تم اگر غفلت والے ماحول میں جاؤ گے تو غافلوں کی غفلت سے متاثر ہونے کے بجائے غافلوں کو ذاکر بنانے کی محنت کر سکتے ہو. کئی کو بولنا پڑ رہا ہے موجودہ زمانے میں. صوفیہ اور مشائخ نے جو طریقے اختیار کیے, بہت سارے لوگوں کو شکوک شبہات ہوتے ہیں, ایسا کہے کو ویسا کہے کو, بتانا پڑتا ہے کہ ان لوگوں میں طریق رہا ہے اور یہ ضرورت ہے ہمارے. چنانچہ کہتے ہیں کہ خلوت کے سلسلے میں شریعت میں خلوت, سو مخلوق سے علیحدہ رہنا اور گوشہ اختیار کرنا ہے. خلوت نشینی پہلے زمانے میں چلا کشی بولتے, تنہا رہنا مگر ضرورت کے وقت, بہت ہی شدید ضرورت ہے ٹھیک ہے جا کے ملے, باقی عام حالات میں اکیلے رہنا تنہا رہنا. ضرورت کے وقت تو اجازت ہے, باقی اوقات تنہا رہنا. کیسا تنہا؟ جیسا کہ مرنے کے بعد تنہا ہوگا بغیر اختیار کے. مرنے کے بعد تنہا رہتے نہیں, وہاں بھی دوستوں کو لے کے جاتے ہیں. میں جب گیا تو تم لوگوں بھی آ جانا بازو میں, 2-4 ادھر 2-4 ادھر, اکیلے جاتے ہیں. مگر اس وقت کا جو جانا ہوتا ہے وہ اختیار کا نہیں ہوتا, مجبوری کا ہوتا ہے. یہاں کہتے ہیں کہ سلوک کی دنیا میں اپنی اصلاح و تربیت کے زمانے میں آدمی کو اپنے اختیار سے تنہا رہنا ہے, اور خالی تنہائی نہیں رہنا ہے, اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا. یہ شریعت کا مقام ہے خلوت. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ تاکید کرتے تھے اس کی, فرماتے تھے کہ اختلاط سے بچو, اختلاط سے بچو, زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے سے پرہیز کرو, اس لیے کہ اکثریت غفلت والوں کی اس قدر ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, آپ ان کا کہا مت مانیے جن کے دلوں کو ہم نے ہماری یاد سے غافل کر رکھا ہے. اور ہم لوگ تو اتنے بوجھے, اتنے کمزور, اتنے ضعیف, اتنے مزمحل اور اتنے بے صبرے ہیں, جس قسم کا ماحول ملا فوراً ایکسپٹ, فوراً قبول کر. کھیل والا دیکھا کھیل میں لگ گئے, مال والا دیکھا مال میں لگ گئے, غیبتوں والا دیکھا غیبتوں میں لگ گئے, جھوٹ والا دیکھا جھوٹ میں لگ گئے, لڑائی والا دیکھا اپن بھی ہستی نہ چڑھا لی. غریب قسم کا ہمارا حال, اور یہ حال عوام الناس کا ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب قسم کا یہ ہے کہ صاحب بعض جگہ دینی ماحول رکھنے والے لوگوں میں بھی یہی حال ہے. ایک مولوی صاحب آئے کہہ رہے ہیں صاحب میں اب اسٹاف روم میں وقفے میں نہیں جا رہا ہوں, دینی تعلیم دینے والے ادارے میں اسٹاف کا ایک روم بنا ہوا رہتا, درمیان میں ڈیڑھ گھنٹے کا دو گھنٹے کا وقفہ رہتا, پہلے مدرسے میں دوسرے مدرسے میں میقات اول میں میقات ثانی میں صبح کے مدرسے میں شام کے مدرسے میں بیچ میں ڈیڑھ دو گھنٹے کا فرق رہتا. اب یہ مول صاحبہ جو آئے ہوئے رہتے کہاں رہنا, ان کے واسطے ایک روم مقرر کر دیتے کہ یہ اسٹاف روم ہے اساتذہ کے نام کا ہوتا ہے حضرت الاساتذہ. ایک صاحب آئے بےچارے اصلاح پسند اپنی اصلاح کے فکر مند, کہہ نہیں صاحب اب میں وقفے میں وہ اسٹاف روم میں نہیں جا رہا ہوں. کہے کو نہیں جا رہے جی, کہ لڑ لیے کیا اسٹاف سے؟ نہیں صاحب لڑے ہو رہے نہیں. پھر کہے کو نہیں جا رہے؟ بولے تو نہیں, وہ حضرت الاساتذہ نہیں رہا, حضرت الغیبت بن گیا. اور یہ بیماری اس درجے بڑھ گئی, اس درجے بڑھ گئی کہ کچھ لوگ باہر جا کے رہ کے ایسے لوگ ہیں تو وہاں کے کچھ الفاظ ان لوگوں کو یاد ہو گئے, سگنل کے واسطے اشارے کا لفظ, سڑک کے واسطے اشارے کا لفظ. ہمارے حیدرآباد میں ایک مخصوص محلے کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک خاص سڑک ایسی ہے, آزو بازو دکانیں وغیرہ بہت زیادہ ہیں, اور شام ہوتے ہی دو چار وہ ادھر دو چار ادھر دو چار ادھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, اور سب ادھر کی برائی ادھر کی, ایران کی تورن کی ان کی برائی ان کی برائی میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اور صاحب کہنے لگے کہ صاحب یہاں کے حال سناؤں کیا میں آپ کو؟ کیا قصہ ہے جی؟ یہ شارع غیبت, یہ غیبت کی سڑک ہے, شام ہوتے ہی شارع غیبت بن جاتی ہے. ایسا غفلت والا ماحول ہے, جب جاتے ہیں تو انہیں دوسرا سنانا شروع کر دیتا ہے. اب دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہے, بہت ہی کمزور رہے تو اپن بھی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے, نہیں دردہ بھی تھوڑی بہت سوچ میں ہے کہ نہیں بھائی بچنا چاہیے, بولے تو کم از کم سننا تو پڑتا ہی ہے, تو سننا بھی گناہ ہے بولنا بھی گناہ ہے. اور اگر چلے گئے اٹھ کے وہاں سے کیا بولنے لوگا؟ ہم لوگ یہ بولتے کیا دو چار باتوں پہ دین کی عمل کرنا کہ بد اخلاق بن گیا, بولے برائی سے بچنے جا رہا ان کا ساتھ نہیں دے رہا تو کیا بن گیا؟ بد اخلاق. اخلاق کی ہوا ہی نہیں لگی, کسی بد اخلاق بولتے کسی با اخلاق بولتے کسی کچھ اخلاق بولتے, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں. اللہ کا حکم کے خلاف کرا خوش اخلاق, اور اللہ کے حکم کی موافقت کرا تو کیا بن گیا؟ بد اخلاق. تغییر حقیقت اب فن, اس زمانے میں حقیقت کو بدل دینا بھی فن بن گیا. کیونکہ عمومی طور پر برائیوں سے بھرا ہوا ماحول ہے, اس کی بنا پر اکابر نے فرمایا کہ جو شخص اپنی اصلاح کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ اختلاط سے اپنے آپ کو بچائے, ہمیشہ کے واسطے نہیں, پاورفل ہونے تک, متاثر ہونے کے بجائے متاثر کرنے کی جب صلاحیت آپ عطا کر دیں تو اب شوق سے جاؤ. تو خلوت کے سلسلے میں پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق سے کنارہ کشی اور گوشہ نشین اختیار کرے مگر ضرورت کے وقت, باقی اوقات تنہا رہے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہے. اس کا مطلب ہے دوستیاں وستیاں چھوڑ دینا, دوستیاں چھوڑنے کی تعلیم کا مطلب دشمنی کرنا نہیں ہے, اس میں تو کرنا ہی نہیں ہے کہ شریعت میں جائز ہی نہیں, ایسا دل نہیں لگتا اپنا, زیادہ سے زیادہ وقت اسی میں گزرنا, دوستہ ہونا. پھر وہ دوستہ بھی ایسے کہ شادی وادی کا نمبر آیا, گھر کے لوگ بولے مریض میں نکاح کریں گے, نہیں نہیں مریض میں کرے تو میرے دوستہ نہیں آتے. ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوا, مریض میں کریں گے تو ہمارے بھائی کے دوستہ نہیں آتے. بولے تو ہمارے خاندان کی خاتون بولی مسجد میں نہیں آتے تمہارے دوست, کہہ کے دوست ہوں. دوست کیسے ہیں وہ تمہارے, جس کے تعلق اللہ سے اللہ کے گھر سے نہیں, جس کے تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات و تعلیمات سے نہیں, وہ دوست کیسا تھا. اس لیے پہلا سبق سمجھ میں آیا, جہاں تک ہو سکے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگنا, خراب ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور طریقت میں خلوت کسے بولتے ہیں, دوسرا درجہ کیا ہے خلوت کا, کہتے ہیں طریقت میں خلوت دل کو خالی کرنا ہے غیر کی محبت سے. یاد رکھنا ہے چھوٹے چھوٹے جملے, تنہائی میں رہ کے بھی دنیا بھر کی محبت دل میں رکھ کے پلاننگ کرتے رہ سکتا ہوں. بہت سارے لوگ خلوت میں جی جلوت کے مزے لوٹتے ہیں, حقیقت ختم ہو گئی, مقصد فوت ہو گیا, آدمی اکیلے میں ہے, خراب قسم کے خیالات کی دنیا میں گھوم ہے, تنہائی میں ہے, ناجائز قسم کے پلانوں میں مصروف ہے, اکیلے میں ہے, چیزوں کی محبتوں کی سوچ میں گرفتار ہے. ظاہر ہے کہ یہ خلوت کہاں کی, یہ تو خلوت نہیں ہے نا. اس واسطے دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کرنا, اللہ کے غیر کے علاوہ کسی کی محبت نہ رہے, سب سے یکسو ہو جانا. یہی ہے وہ بات جس پر ایک شیخ اپنے مرید کے اس حال پر بے حد خوش ہوئے تھے جب انہوں نے یوں کہا تھا, کیا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر آرزو ہر خواہش ہر تمنا ہر چاہت ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. شعر سمجھ میں آیا نہیں آیا, پہلے شعراں سمجھ میں نہیں آتے, پھر شعروں میں دینی شعراں سمجھ میں نہیں آتے, پھر دینی شعروں میں صوفیانہ شعراں سمجھ میں نہیں آتے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, کوئی نہیں ہے مولا سوائے آپ کے, بس میں ہوں آپ ہے, کوئی ہے ہی نہیں. خالی کر لیا, سب سے خالی کر لیا, گھر صاف ہو گیا, آپ تو تشریف لائیے. بولنا چاہ گھر کی تطہیر ہو گئی, تیرے غیر کو میں نے دل سے نکال دیا, اپنے گھر کو میں نے خالی کر دیا, اب آپ کے تشریف آوری کا منتظر ہوں, کوئی اور نہیں ہے. اللہ جل جانو کی ذات بڑی غریب غیور ہے, بندہ جب دوسروں سے محبت کرتا ہے پھر وہ آتے نہیں ہیں. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں, ان خیالس تو محالس تو جنو, اللہ کو بھی چاہیں دنیا کو بھی چاہیں ایسا نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے جو دنیا کو چاہے گا اپنی آخرت کا نقصان کرے گا, جو آخرت کو چاہے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا. لہذا زیادہ فائدہ جہاں کا ہے اسے چاہو, جہاں کا نقصان معمولی ہے اس کو برداشت کرو. تو دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا, لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے غیر کی محبت کو دل سے نکالنا, اللہ ہی کی محبت کو دل میں اتارنا, اور اتنا رٹنا اللہ کا نام, اتنا جپنا اللہ کا نام, اتنا بولنا اللہ کا نام, اتنا غور کرنا اللہ کے نام پر, اتنی توجہ کرنا اللہ کی ذات کی طرف کہ بس دل میں وہی ہو سمجھ آئے. یہ خلوت کا دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ حقیقت میں خلوت کسے بولتے ہیں, ایسے ہیں حقیقت میں خلوت اپنے آپ کو خالی کر دینا ہے, میں نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں, تاکہ اللہ سے دل معمور ہو جائے. میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے, بولے تو ابھی ہے کچھ. سمجھ میں آ رہا حقیقت کی خلوت کیا ہے, اپنے سے دور ہو جانا, اپنے ہونے کا غلط خیال نکال دینا، اپنے وجود کی نفی کرنا، اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ میری حقیقت ہے عدم، اور جب میں نیست ہوں تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا ہست اللہ کو کہتے ہیں، نیست غیر اللہ کو کہتے ہیں، اور ہست کے معنی ہے اور نیست کے معنی نہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا اور یوں کہا، ہے کو سب کچھ ہے، نہیں کو سب کچھ نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں فنا، فانی زفیش، اپنے آپ سے فانی ہو جائے۔ یہ ہوئی خلوت حقیقت کی۔ یہ خلوت کے بارے میں تین پہلو ذہن میں رکھیں، ایک عام اختلاط سے اپنے آپ کو بچانا اور یا عبادت الہی میں اپنے آپ کو لگائے، دوسرے دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا، غیر کی محبت سے دل کو خالی کر لینا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، سب کو قربان کرنا پڑتا ہے، چیزوں کی محبتیں بسی ہوئی ہیں، کوٹ کوٹ کے دبا کے بھرے جیسا دکھ رہا، نکل دینے نکل دینے۔ چیزوں کی محبتیں، پیسہ ایک کے اوپر ایک ایسا جم گیا، نکل رہا ہی نہیں، جائیدادوں کی تہوں کی تہیں جم گئی، دنیا کے عیش و عشرت کے سامانوں کا ایک انبار سا اندر لگ گیا، کچرا کوڑا پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگ گیا۔ ان سب سے غیر کی محبت سے، غیر سے تعلق سے اپنے دل کو خالی کر کے اللہ ہی کی محبت کو اسے معمور کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ اپنے وجود کی نفی، اپنے ہونے کی غلط فہمی کا ازالہ، اپنی عدمیت کا استحضار، اپنی فنائیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا۔ چھٹا مقام ذکر کا ہے۔ ذکر کے بھی تین مرحلے ہیں، ایک زبان سے آدمی اللہ اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ بھی۔ بہت سارے ساتھیاں بولتے ذکر تو کر رہا ہوں، اللہ کا نام تو لے رہا ہوں، مگر دل نہیں لگ رہا، وہ توجہ نہیں ہو رہی، فائدہ نہیں محسوس ہو رہا۔ وہ بولتے ہیں، اکابر نے، محقق صوفیہ نے لکھا ہے کہ اللہ ایسا مبارک نام ہے کہ غفلت سے بھی لیا جائے تب بھی اثر کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ لیتے رہا نام مولا، دیکھو لے کے، مسلسل لے کے دیکھو، ایک آدھا گھنٹہ مسلسل لے، اس کے بعد میں دل کی کیفیت دیکھو گے۔ روزانہ تھوڑے دن تک مسلسل لیتے رہو مولا تعالیٰ کا نام، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ روزانہ لو، کبھی رونا نہیں آتا تھا، تھوڑے دن کے بعد میں رونا آنا شروع ہو جاتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ اثر ہو رہا، نہیں ہونے کا تو سوال ہی نہیں۔ اور نہیں نوازنا چاہے تو نام لینے سے گزرتے ہوں، وہ نوازنا چاہتے ہیں تبھی تو نام لینے دیتے۔ کیا بولتے اپن جس کسی سے ناراض ہو جاتے، میرا نام لے لینا ہے، بس بولتے کہ نہیں بولتے۔ اس واسطے یہ مت سوچو میرا دل نہیں لگ رہا، وہ توجہ نہیں قائم رہ رہی، وہ جو آپ بولتے صاحب، توحید آثاری کا تصور رکھو، توحید افعالی کا تصور رکھو، توحید صفاتی کا تصور رکھو، توحید وجودی کا تصور رکھو، غیر کی محبت کو لا الہ سے نکالو، اللہ ہی کی محبت کو دل میں داخل کرو، اور لا الہ بولتے وقت میں یہ تصور کرو کہ ظلمت نکل گئی، الا اللہ بولتے وقت میں یہ شعور رکھو کہ نور دل میں داخل ہو رہا۔ جی یہ سب آپ جو بولتے رہتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بس وہ زبردستی اب کرنا ہے، بلکہ کرتے رہتا ہوں، کرتے رہو بس انشاءاللہ العزیز۔ اگر پابندی سے کرو گے تو اللہ کے نام کا اثر ضرور پیدا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نام لے آدمی اپنے اثر میں۔ حدیث میں آتا سبحان اللہ، بولے جنت میں درخت لگ گئے، اب یہاں اپنے کو اثر ہو رہا نہیں ہو رہا، پتا نہیں جنت تو بند ہی نا، اور کیا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں اللہ کو یہ جملہ پسند آتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں اللہ کو یہ بول پسند آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ کو یہ بول پسند آتا ہے تو ہم کو اور کیا چاہیے, نہ ہم کو مزہ چاہیے, نہ لطف چاہیے, نہ کیفیت چاہیے, نہ روشنی چاہیے, نہ رنگ چاہیے, نہ حال چاہیے, نہ رونا دھونا, کچھ بھی نہیں. ہم احوال کیفیات کسی چیز کے طالب نہیں ہیں. کہہ کے طالب ہیں ہم, ان کی رضا کے طالب ہیں. اللہ ہمارا مقصود ہے اور اللہ کی رضا ہمارا مطلوب ہے, بس وہ راضی ہو جائیں بس کافی ہے. تو ذکر میں پہلا مرحلہ ہے زبان کا ذکر, اس کو کہتے ہیں لق لقے لسانی, زبان کا ذکر. لا الہ الا اللہ الا اللہ, اللہ اللہ اللہ, یا حی یا قیوم, سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, استغفر اللہ, سب ذکر اللہ ہے زبان سے. کہتے ہیں لقلے لقلقے لسانی, یہ بھی کرتے رہنا. دیکھو حدیث میں آتا ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی چھوٹی نصیحت فرما دیجئے جو میرے لیے بہت مفید ہو. لمبی چوڑی چیزیں نہ مجھے یاد رہتی نہ میں کر سکتا ہوں. عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے تھے, لیکن وہ جو دربار تھا وہ رحمت للعالمین کا دربار, اسی لیے کوئی بھی وہاں سے محروم نہیں جاتا. آپ نے ارشاد فرمایا, اچھا ٹھیک ہے, ایک ہی بات یاد رکھو, ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے, مسلسل تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر چلتا رہے. عجیب عجیب اس کے برکات ظاہری بھی دیکھنے میں آتے. ایک صاحب نے ہماری گاڑی چلاتے چلاتے دو راہے پر, سے راہے پر جہاں ٹریفک بہت ہے, راستہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے, وہ ایک طرف لے جا کے اسی بھیڑ میں فوراً ادھر سے نہیں ادھر سے جانا ہے بول کے ان کو سمجھ میں آتی, یوں موت ہی بھیڑ بہت. اس کے نتیجے میں قواعد کی, ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی ہو گئی. جانے آنے والے لوگوں میں مختلف قسم کے لوگ آ رہے تھے, کچھ میرے آپ میں جیسے سیدھے سادے بھی رہتے تھے اور بہت سارے دوسرے دادا ٹائپ کے رہتے. اب اس بیچارے نے غلطی سے موڑ دیا اور اتفاق سے آ گیا گاڑی کے سامنے ایک ایسا شخص جو ذرا بازاری ٹائپ کا تھا. اب ہم نے سوچا کہ اب شاید لڑائی ہو جائے گی. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس نے کہا ایسا تشریف لے جائیے, اللہ کا نام دیکھو کیسا اثر کرتا. مہاراشٹر کے علاقے میں بڑی گاڑی میں تیز رفتاری کے ساتھ میں چلے جا رہے ہیں, سامنے دو نوجوان لڑکیاں سائیکل موٹر پہ صبح کے وقت میں چلے جا رہے ہیں, بیچ روڈ سے جا رہے ہیں. ہمارے ڈرائیور نے ہارن بجایا اور ان کے زاویے کو دیکھ کے وہ یہ سمجھا کہ وہ رائٹ سائڈ ہی پر رہیں گی, یہ بائیں سائڈ پہ لینے کے واسطے ہارن بجا کے آگاہ کر کے لیا, تو وہ ہارن سنتے ہی بجائے ادھر جانے کے ادھر آ گئی. سیدھے گاڑی پہنچی اور ان کی اسکوٹر کے پیچھے جا کے ٹکرائی. ہمارے ساتھ میں بیٹھے ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے کہا بسم اللہ, تو وہ جا کے گھسٹتے ہوئے آگے گرے اور تھوڑی دیر کے بعد میں سنبھلے. اس کے بعد میں دونوں مل کے آپس میں گلے پڑ کے روئے, اور پھر اس کے بعد میں ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے ان کہا کہ جس قسم کا واقعہ پیش آ گیا, بہت بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا تھا. ان لوگوں سے کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچھ نہیں ہوا, چلے جاؤ تم لوگ, آپ زیادہ یہ وہ کر لیتے مت بیٹھو یہاں جھنجھٹ. اور پھر اس کے بعد میں ہمارے ساتھ کے مولانا صاحب نے کہا بسم اللہ کی عجیب و غریب برکتیں ہم نے دیکھی. اللہ کے نام کے ظاہری طور پر بھی بڑے اثرات, اور دل میں تو اس کا غیر معمولی تاثر قائم ہوتا ہی. تو ایک ذکر ہے ذکر لسانی, یہ بھی کرتے رہنا ہے مسلسل. خالی رہ کے کیا کرتے, ہاتھ ہیں کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, پاؤں ہیں کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, دماغ ہے سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے, آنکھ ہے دیکھتے دیکھتے آدمی کی آنکھ بھی دکھنے لگتی ہے یا آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے, کان سنتے سنتے آدمی بور محسوس ہوتا ہے. لیکن زبان کو اللہ نے ایسا عجیب و غریب بنایا ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ استعمال میں آتی رہتی ہے, ذری گھستی نہیں ہے, ذرہ کھٹتی نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کی بنائی اللہ تعالیٰ نے. کرو ذکر کثرت, باقی آپ بولیں گے صاحب گھنٹہ بھر قرآن شریف پڑھے تو تھک جاتے, تو وہ جو تھک جاتے وہ دراصل جسم تھکتا اور دماغ تھک جانے کی وجہ سے ایسا سمجھ میں آتا, ورنہ زبان تھکتے رکتے نہیں. ایسی غریب قسم کا پیس ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہے, اس کا محل و مقام بھی عجیب ہے, اس کی ساتھ بھی عجیب و غریب قسم کی ہے, اور اس قدر اہم ہے, اس قدر اہم ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی حفاظت کر لی میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی بڑی چیز زبان کی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت پر حضور نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو شریعت کا ذکر زبانی, ذکر لسانی ہے. طریقت, طریقت کا ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں طریقت کا ذکر حضور قلبی, دل کا اللہ کے بارگاہ میں روبرو یا یاد الہی میں حاضر رہنا, موجود ہونا, ان کی طرف دھیان دینا, ادھر ہی لگے ہوئے رہنا دل کو, جب دیکھو وہیں. جیسے ہمارے بچے آج کل کے کھیلوں کے وہ سیریز چلتے رہتے تھے, مقابلے چلتے رہتے, عالمی عالمی کپ مقابلے چلتے رہتے, کھیل دلی میں, کھیل پونا میں, کھیل بمبئی میں, کھیل آسٹریلیا میں, شارجہ میں, دبئی میں, بلا اور اس وقت میں پوری دنیا میں وہ نشر ہوتا ہے. تو بچے اسکول میں مذہبوں کے پاس سامنے بیٹھ کے کتابیں کھول کرے, اس کو پوچھے کیا بولا, میں بولے تو کینسر تھا, پیار نہیں تھا, کہاں تھا, بولے تو وہیں تھا, پھر ہو رہا لندن میں, بیٹھا ہند میں, دل کا ہے جسم ہے ہند میں, دل ہے لندن. حضور کرکٹ کے میدان میں حاضری, ذکر کی دنیا میں اللہ کی یاد میں دل حاضر رہے, موجود رہے. یہ ہے طریقت کا ذکر. حقیقت کا ذکر کیا ہے؟ حقیقت کا ذکر ہے غیر اللہ کو فراموش کر دینا, دوسرا یاد ہی نہیں رہنا, اپنے آپ کو بھی بھول جانا ان کو یاد کرتے کر. یہ خدا کی یاد ہے, یہ تیسرے درجے کا اعلیٰ ترین ذکر ہے. یہ ایک مقام ہے, مقام خلوت, ایک مقام ہے مقام ذکر. آگے اس کے اوپر لگے, محنت کرے, کوشش کرے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج انہیں دو مختصر سے عناوین پر مختصر سی گزارشات پر بات ختم کی جا رہی ہے. تعالیٰ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم اعیننا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب من ينفعنا حبه عندك, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا, وقع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك, وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.